الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اور میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب بندوں کا خود نگران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہو تو شام کے متعلق اپنے دل میں خیال نہ لاؤ اور شام ہو تو صبح کے متعلق خیال نہ لاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک وسلم. آج جس مقام سے متعلق درس ہے جس کی معلومات ہم انشاءاللہ تعالی حاصل کریں گے اس کو تفویض کہا جاتا ہے. تفویض کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں کی مرضی کے حوالے کر دینا, یعنی بندہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کر دے, اللہ کی مرضی کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دے, سرنڈر کر دے, اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کر دے, وہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں, یعنی اپنا ٹوٹل کنٹرول اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے, اس کو تفویض کہا جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے, کسی ایسی سچویشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ جہاں وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اس وقت بندہ اگر کہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, تو بھائی یہ اللہ کے سپرد نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو خود بہت ہی اللہ کے سپرد ہو گیا. لیکن ایک ہے کہ انسان کے حالات روٹین کے ہیں اور اس کی یہ ہیبٹ بن جائے والقدر خیری وشری من اللہ تعالی, اور وہ اپنے آپ کو اب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, زندگی میں اللہ کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہے. یہ مقام تفویض کہلاتا ہے. تفویض کرنا یعنی انسان کو اللہ کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو. اس کو یوں سمجھے, ایک بات تو یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالی کے حوالے ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی اپنی پسند اور ناپسند کو ختم کر دیتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ بندے کو ہر طرح سے ڈالتے ہیں. بندے کی تمام ضروریات ظاہری ہوں یا باطنی ہوں, موجودہ وقت کا معاملہ ہو یا مستقبل کا معاملہ ہو, سب اچھا یا برا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے, کیونکہ وہ سب کچھ جانتی ہے, تو لہذا اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا یہی بہتر چیز ہے. تفویض کے لیے دوسری چیز بھی ذہن میں یاد رکھیں, اگر کوئی ایسا آپ سے کہے کہ بھئی تمہارے تمام کام جو بھی ہے ان سب کی میں ذمہ داری لیتا ہوں, और कहने वाले के अंदर इतनी ताकत हो कि वो सब कामों को कर सकता हो, उसकी कुदरत में हो, और फिर वो बहुत रहीम और करीम भी हो, यानी आपके साथ इतना मुखलिस हो, तो आप बताएं कि ऐसी शख्सियत के हवाले हो जाना कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, रब्बुल आलमीन है, अर्ज समावात का मालिक है, उसकी कुदरत में हर चीज है, उसी परवरदिगार ने हमें बनाया जबकि हमारा वजूद ही नहीं था, और उसी परवरदिगार ने हमें कायम रखा, जब तक वो चाहेगा हम जिंदा रहेंगे और जब चाहेगा अपने पास बुला लेगा। अब ऐसी जात के हवाले कर देना जो तमाम कुदरत और तमाम इल्म रखती हो, जाहिर और बातिन का, अर्ज और समावात का, मखलूकात का और दुनिया और आखिरत का, और वो रहीम और करीम हो और खुद जिम्मेवारी लेना चाहता हो, बता रहा है कि मैं परवरदिगार हूँ, मैं पत्थरों में कीड़ों को पालता हूँ, समंदर की गहराइयों में मछलियों को भी मैं पालता हूँ, हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी मैं पालता हूँ, जमीन पर चलने वाले और जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों को भी मैं पालता हूँ। तो इंसान तुझे भी अल्लाह ताला पालता है, जब माँ के पेट में होता है अल्लाह पालते हैं, जब तू बेबस पैदा होता है न खुद से खा सकता है, न अपनी गंदगी को अपने से दूर कर सकता है, न तू करवट बदल सकता है, न उठ के बैठ सकता है, न कदमों से चल सकता है, तेरा परवरदिगार उस वक्त भी तुझको पालता है, तू जवान हो जाता है, तुझे ताकत अता करता है, अकल शऊर अता करता है, तुझे रोजी रोटी कमाने की जो है पेशा जो है अल्लाह ताला अता करते हैं। ये तमाम चीजें देने के बाद परवरदिगार जो है तो उसको भूल जाता है। कितनी ताज्जुब की बात है, कितनी अजीब बात है कि तू अपने परवरदिगार को उस वक्त भूल जाता है, काश के तू उस वक्त अपने मामलों को अल्लाह ताला के हवाले कर देता। अल्लाह अकबर। जो बंदा इस तरीके से अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, आप खुद सोचें क्या अल्लाह ताला उसको जाया कर देंगे? क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान जिसने इतने बड़े मालिक के ऊपर भरोसा कर लिया, अब ये उसको कभी भी जाया नहीं करते? अल्लाह ताला इतने मेहरबान है, करीम है, बंदे की हिफाजत करते हैं, नुकसान देने वाले से ज्यादा बड़ी ताकत तो फायदा देने वाले परवरदिगार की है। इसलिए इंसान भरोसा तो करके देखे, वो अपने आप को अल्लाह के हवाले तो करके देखे। हमारी आदत बन गई है, अकल के साथ हम जिंदगी को गुजारते हैं। काश के हमारे सीनों में दिल होता जो अल्लाह के नाम से धड़कता, अल्लाह की याद में फड़कता। काश के हम अपने दिल की मोहब्बत की गहराइयों के साथ अपने परवरदिगार की ताबेदारी करते और इस बात को समझते कि जो भी अहकामात मेरे अल्लाह ने दिए हैं उसी में मेरी खैर है। काश के हम अपने दिमाग को इस्तेमाल न करते इस मामले में। हमें तो इतना भी इल्म नहीं कि दीवार के पीछे हमारे लिए खैर है ये शर है। हम जो खा पी रहे हैं ये खाना हमारे लिए जो है खैर बनेगा या शर बनेगा, हमें तो इल्म नहीं। मेरे भाई फिर अकल लड़ाने की क्या जरूरत है? हर काम जब इंसान अपनी अकल से करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी फिर उसको हालात के हवाले कर देते हैं।
پھر وہ حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، صبح سے شام تک پھر محنت کرتا ہے. کاش کہ ہم یقین کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں، تو ہمیں اپنے پروردگار پر بھروسہ ہو جاتا، یقین ہو جاتا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ بھئی کوئی چیز بہتر بظاہر دیکھنے میں آئے گی، یا پھر کوئی چیز ایسی ہوگی جو بظاہر دیکھنے میں اس کو پسندیدہ نہیں ہوگی. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناپسندیدہ باتوں میں سے فائدے نکال دیتا ہے. کڑوی کڑوی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں ان کو کھانے سے اللہ پاک صحت دے دیتے، اور میٹھے میٹھے پھل اور ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم بعض اوقات انسان کا گلا خراب کر دیتی ہے، انسان کو بیمار کر دیتی ہے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ہماری عقل تو کہے گی کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز میں شفا کو رکھتے ہیں اور کس چیز میں اللہ تعالیٰ بیماری کو رکھ دیتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، یہ بات زیادہ اچھی بات ہے اگر تفویض کے ذریعے اگر بندے کو محفوظ رہنے کی امید نہ ہو، تو پھر اللہ سے بڑھ کر تو بھائی اور کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کو محفوظ کر سکے. اللہ کی ذات اتنی قدرت والی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. اب یہاں پر ایک نقطہ اور بھی سمجھنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ہم ہاتھ پاؤں ہی نہ ہلائیں، کہیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ کو پالیں گے، لہذا اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ سمجھے کہ خود بخود میرا کارخانہ چلتا رہے گا، میری دکان مجھے فائدہ دیتی رہے گی، میری کھیتی پکتی رہے گی اور میں کھاتا پیتا مزے کرتا رہوں گا. نہیں نہیں، بلکہ اس کو تدبیر جو ہے وہ کرنی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بنایا مختلف ہے. آپ اگر درختوں کو دیکھیں گے، پودوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ ان کے تنے کو، ان کی جو روٹس ہیں، ان کے ساتھ زمین میں اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا. لہذا ساری زندگی یہ پودے، یہ درخت اب زمین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. اب چونکہ یہ چل پھر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے زمین کے نیچے پانی کا انتظام کر دیا، اور جہاں پھل جہاں پر یہ درخت لگا ہوتا ہے، اس زمین کے اندر اس درخت کی تمام ضروریات کو رکھ دیا. لہٰذا اپنی روٹ سے یہ وہ سارے سالٹ اور جو چیزیں اس کو ضرورت ہیں وہ یہ اس کو لے لیتا ہے. پانی بھی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور اوپر سے ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی. اب اس کی زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام اسی حصے میں کر دیا جہاں پر یہ درخت اور پودا لگا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے جانور ہے یا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلنے جلنے کے لیے طاقت دی ہے، وہ زمین پر درخت کی طرح فکس نہیں کیا گیا. اب یہ ہوا میں بھی اڑتا ہے, ادھر ادھر جا سکتا ہے. اسی طرح وہ جانور جو جنگل میں رہتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں, وہاں پر گھومتے پھرتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی ان کو زمین سے پانی مل جائے کہ یہ جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خود بخود نیچے سے پانی ان کے جسم میں چلا جائے. بلکہ کیا ہوتا ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی پول ہے, ریور ہے, لہذا جنگل کے تمام جانور ایک وقت میں پانی پینے کے لیے اس اپنے قریبی جو ہے دریا کی طرف جاتے ہیں. سب کٹھے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے یہ پانی پیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ان کو کھانا پینا ہوتا ہے تو یہ شکار کرتے, اور جو گھاس واس کھانے والے جانور ہوتے ہیں وہ وہیں سے گراس وغیرہ کھا لیتے ہیں. تو ان کو چلنا پھرنا پڑتا ہے اپنے لیے خوراک لینے کے لیے. ان کو نہ زمین سے آتا ہے نہ آسمان سے اس طریقے سے ان پر خوراک آتی ہے, بلکہ چل پھر کر ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں. اب یہ پودوں اور درختوں سے مختلف ہو گئے. اللہ کی شان, اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی بنایا. اب جب انسان کو بنایا تو انسان کو جانوروں سے زیادہ عقل دی, ان کو زیادہ سمجھداری دی. چڑیا ہوتی ہے وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے, ہنی بی ہوتی ہے وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے, چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے. اب اس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اپنا گھر بناتی ہے اور اس میں رہتی ہے. انسان کیونکہ اس دنیا میں ایک اور مقصد لے کر آیا ہے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے دماغ میں, اس کے دل میں وحی کے ذریعے سے, یعنی اللہ نے الہام کر دیا, اس کو یہ بات سمجھا دی کہ تم نے اپنے گھر کیسے بنانے ہیں, اپنے کپڑے کیسے سینے ہیں, اپنے کھانے کیسے پکانے ہیں. ایک جگہ سے اگر دوسری جگہ سفر کرنا ہے تو جانوروں کو کس طرح سے تم نے سکھانا ہے, اور مختلف جو آج کل انوینشنز ہو رہی ہیں, ایجادات ہو رہی ہیں, یعنی روز نئی سے نئی مشینیں بنتی ہیں. انسان اگر بیمار ہو جاتا ہے اس کے علاج کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, جو ریسرچرز ہوتے ہیں بیٹھ کر اس پہ کام کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم بھی ایسے بنایا ہے. لیکن ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ پہ یہ بھروسہ رکھتا ہے کہ میں روزی کما سکتا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ مجھے جسم میں طاقت دیں گے, میری عقل اتنی ہوگی جو کام کرے گی, میں کھانا کھاؤں گا لیکن میرا معدہ اس کو ہضم کرے گا اور خیر و عافیت سے نکل جائے گا, یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. میری دکان چلے گی, کسٹمرز آئیں گے, لیکن مال مجھے اتنا ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ کوشش کرے گا, یعنی تدبیر کرے گا, لیکن اپنے معاملوں کو تخلیص کرے گا, اللہ کے سپرد کرے گا, تو پھر تو اس کا معاملہ چلتا رہے گا. انسان کا جسم پر کتنے بے شمار بیکٹیریا وائرس ہوتے ہیں, اتنے اچانک وہ انسان پہ اٹیک کر دیتے ہیں, انسان بیمار ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے यही बैक्टीरिया वायरस, उसको कुछ नहीं कह सकते। अब इस बंदे ने तदवीर तो की, यानी अगर वो बीमार हुआ उसने अपना इलाज तो किया, लेकिन सेहत के लिए उसने अल्लाह ताला से उम्मीद रखी, रोजी की जरूरत थी, उसने अपने लिए दुकान भी खोली, वहाँ पर जाकर वो बैठा भी सही, लेकिन उस दुकान से जो फायदा हुआ इसको उसने अल्लाह ताला की तरफ यकीन रखा, माल उसने कमा लिया, लेकिन क्या ये माल उसको फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, इस मामले में उसने अल्लाह पर तफवीज कर दी, अल्लाह पे भरोसा कर दिया। तो भाई इस तरीके से अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करना ये एक अहम चीज है। अब हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह इसका खुलासा यूं बयान फरमाते हैं कि एक तफवीज ये है कि बंदा सवाब की नीयत से करे कि भाई अल्लाह ताला पे मैं भरोसा करूंगा, मुझे सवाब मिलेगा, तो ये एक दर्जा हुआ, एक लेवल हुआ। और दूसरा जो आला दर्जा है, आला लेवल है, जो बेहतर नीयत है, वो ये है कि मैं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को हैप्पी करने के लिए अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता हूँ, अल्लाह के हवाले करूँगा तो अल्लाह ताला खुश होंगे, और ये तरीका जो है ज्यादा बेहतर है। अब जब अल्लाह की खुशी के हवाले कर दिया तो भाई अब उसके बाद अपने माइंड वर्क की जरूरत ही नहीं है। इसकी एक मिसाल यूं भी समझ लें, एक आदमी है वो चाहता है कि मैं हज पे जाऊं, चुनाचे उसने फाइंड आउट किया कि भाई मैं हज पे जाना चाहता हूं और कौन सा ऐसा ग्रुप होना चाहिए, लोग होने चाहिए जिनके साथ मैं हज पे जा सकता हूं, तो उसने अपने एनालिसिस करने के बाद अब ये एक ग्रुप को पिक कर लिया। अब जब पिक कर लिया उस ग्रुप ने अपने लिए जहाज की अरेंजमेंट, यानी कौन से प्लेन पे जाना है, कौन से होटल में ठहरना है, उस होटल वालों ने क्या खाना खिलाना है, कौन सी बसेस में मैंने बैठना है और कितने दिन मैंने मक्का मुकरमा में रहना है, कितने दिन मैंने मदीना मुनव्वरा में, और कब मैं हज के लिए आऊंगा और कब मैं वापस आऊंगा, ये सारा पैकेज जो है उसने डिसाइड कर लिया। अब ये बंदा चल पड़ा, ग्रुप के जो लीडर साहब उसने कहा जी ये आपकी टिकट है, आप इस जहाज पे बैठ गए। अब एयरपोर्ट पे इतने सारे जहाज खड़े होते हैं, ये कहे कि नहीं जी मैं तो इस जहाज से नहीं बैठता, आपने खामखा मेरे लिए ये वाली एयरलाइन अरेंज कर दी है, मैं तो फला जहाज में बैठूंगा। अब इस वक्त आप बताएं कि ये बात क्या मुनासिब है कि वो एक ग्रुप को पिक कर चुका और अब वो कहे मैं इस जहाज में नहीं बैठना, उस जहाज में बैठना है, इस होटल में नहीं ठहरना, उस होटल में ठहरना है, ये नहीं खाना वो खाना है, इस दिन नहीं रहना उस दिन रहना है, ये सारा टाइम जो वहाँ पर गुजारेगा ये मुमकिन नहीं कि वो वहाँ पर ये हज करके वापस आ सके, ये तो शुरू से ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा अगर वो आमतौर पर ऐसा तो कोई नहीं करता कि भाई इस जहाज में मैं नहीं बैठता, उस जहाज में चला जाता हूँ, क्योंकि उनको पता ही है कि फिर तो वो हज कर ही नहीं सकता। तो आमतौर पर क्या होता है, लोग उस ग्रुप में चले जाते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं कि वो मुसलसल अपनी नाराजगी का इजहार करते रहते हैं, मतलब जी ये जहाज हम खाते किया गया, ये कोई एयरलाइन है जिसमें हमें बिठा दिया गया, ऐसा क्यों कर दिया, ये कौन सा खाना है जो हमें खिलाया जा रहा है, ये कौन सा होटल है जहाँ हमें रखा जा रहा है, ऐसा क्यों है, हम इस वक्त नहीं, इस वक्त चले, ये काम करें, वो काम करें। अब अगर आप खुद सोचे, किसी ग्रुप के अंदर 50 आदमी हो, 100 आदमी हो या 300-400 आदमी हो, और हर आदमी अपना मशवरा देना शुरू कर दे, क्या मुमकिन है कि ये वहाँ पर खुशी खुशी हज कर सकते हो? इतनी अच्छी बात हो कि ये बंदा ये सोच ले कि भाई मैंने अपनी अकल लगाकर लोगों से मशवरा करके एक ग्रुप का तजवीज कर दिया कि भाई इस ग्रुप में मुझे हज पे जाना चाहिए। अब मैं अल्लाह ताला का मेहमान हूँ, अल्लाह ताला मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं उस हाल में खुश रहूंगा। मतलब अगर वो किसी बस में बैठा हुआ है, सफर अख्तियार कर रहा है, अचानक इस बस का एयर कंडीशन खराब हो जाता है, अब हालत चेंज हो गई, पहले मजे मजे ठंडे ठंडे सफर हो रहा था, अब शदीद गर्मी शुरू हो गई, तो अब ये क्या कर सकता है सवाए इसके कि ये अपने आप को, अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देगा। और ये पूरे पैसेज के अंदर इस तरह अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके रखेगा तो इसको सुकून रहेगा और अल्लाह ताला से इसको बहुत ज्यादा अजर मिलेगा। अब हज जो है वो या तो 2 हफ्ते में खत्म हो जाता है, कोई 3 हफ्ते तो बड़ा ज्यादा टाइम गुजारता है, तो 4 हफ्ते का वीजा होता है, तो लिहाजा 4 हफ्ते तकरीबन हर हाजी को अपने आप को अब उस ग्रुप के हवाले करना पड़ता है। ये एक किस्म की उसकी तफ्तीश होती है हवाले कर देना, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो साफ जाहिर है वो वहाँ रहेगा तो सही लेकिन खुश नहीं होगा, मुस्तकिल इतराजात करने से वो अजर सवाब से महरूम भी होगा और वो नाराज और जो है नाखुश भी होता रहेगा। तो ये एक मिसाल थी कि ये 4 हफ्ते की मिसाल को अगर इंसान पूरी जिंदगी के हवाले कर दे, मतलब इंसान के बस में नहीं कि वो किस घर में पैदा हो, कोई आदमी किसी गरीब के घर में पैदा होता है, झोपड़ी में रहता है, वहाँ के हालात मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ की रहायश मुख्तलिफ होती है, कोई आदमी महल में पैदा होता है। अब ये अगर गिला शिकवा करना शुरू कर दे कि भाई मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, अच्छा कुछ लोग खूबसूरत होते हैं और कुछ लोग बदसूरत होते हैं, अब ये बंदा अगर इस बात से नाराज होना शुरू कर दे कि मुझे अल्लाह ताला ने बदसूरत क्यों बनाया, कुछ लोग ताकतवर होते हैं, सेहतमंद होते हैं और कुछ लोग बीमार होते हैं, कमजोर होते हैं, अगर ये बंदा अब ये बात कहना शुरू कर दे ओ जी कमाल है मुझे बीमार पैदा कर दिया गया, या मेरी जिंदगी में बीमारियां लग गई, हर वक्त दवाइयां खानी पड़ती हैं, ये क्या कर सकता है भाई? अगर ये अल्लाह ताला के ऊपर खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा कि ये थोड़ी सी जिंदगी है, मालिक आपने मुझे यहाँ भेजा, मैं वक्त गुजारूंगा, आपके गीत गाऊंगा, आपकी तारीफें करूंगा और अपनी जिंदगी गुजार कर दुनिया से चला जाऊंगा, कितनी अच्छी बात है, आपने मुझे इंसान बनाया, आप चाहते तो मुझे जानवर बना देते, और फिर उसके बाद ये इबादत में लगा रहा हत्ता कि इसको अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा दी। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला उसको ढेरों औलाद देते हैं, कुछ लोगों के पास औलाद नहीं होती, अब जो मर्जी करते रहे तो ये औलाद तो नहीं खरीद सकते, चाहे दुनिया का सारा मालिक हस्तकाल दे। तो ऐसे सूरत में तो बंदे को तदबीर तो करनी चाहिए, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन शिकवा नहीं करना चाहिए, इतराज नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की फैसलों पर मैं राजी और खुश हूँ। भाई देखो कोई मशरक में पैदा हुआ, कोई मगरब में पैदा हुआ, तो हर हाल में अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करना, تفویض کہلاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سب کے سب میرے محتاج ہو، مجھ سے مانگنے والے ہو، ضرورت مند ہو، اور اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، اور جو مانگنے والا ہوتا ہے اس نے تو ضرور اللہ تعالیٰ کے حوالے ہونا ہوتا ہے. تو جو کامل عبدیت اختیار کرتا ہے یعنی مکمل اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، یہ پھر اب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا لہذا اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی جو کچھ بھی ہوگا اب اچھا برا ٹھیک ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا لہذا اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے. تو بھائی دعا جو ہے یہ تو ایک یوں سمجھے کہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیں یا نہ دیں، اللہ تعالیٰ فوراً دیں یا بعد میں دیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیں یا آخرت میں دیں، یہ ساری باتیں تو بھائی کسی کو نہیں پتا. لہذا مانگتے رہنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی ایک تو بندگی ظاہر ہوتی ہے، اپنے آپ کو وہ اپنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزور ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نام اعمال میں یہ دعائیں لکھ دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ مناسب وقتوں پر اس کو عطا فرماتے ہیں. تو لہذا قبولیت کے نہ ہونے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس معاملے میں تفویض کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمارے ہاں جو بزرگ گزرے ماشاء اللہ انہوں نے اپنے آپ کو خوب اللہ کے حوالے کیا ہوا تھا. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ وہ کسی اور اس وقت کے بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے. تو وہ فرماتے ہیں حضرت بہلول کو کہ کیا پوچھتے ہو اس بندے کا حال جس کے خواہش کے مطابق یعنی جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہو، اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا حال کیا پوچھ رہا کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. اب یہ بڑی عجیب سی بات تھی اور بڑی عجیب سٹیٹمنٹ تھی کہ بندہ جو چاہتا ہے وہی کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. حضرت بہلول حیران ہوئے اور بزرگ سے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری بات بندے کی مرضی کی چلنے لگ جائے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے ارادے کو فنا کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو ختم کر دیا، میں اللہ تعالیٰ پہ ایسے راضی ہو گیا ہوں کہ اب جو کچھ ہوتا ہے میں اس پر راضی اور خوش ہوتا ہوں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو، چاہے خوشی ہو چاہے راضی ہو، جو معاملہ بھی ہو رہا ہے میں نے اپنے ارادے کو ختم کر کے اللہ کے سپرد کر دیا. تو لہذا جب میرا ارادہ اللہ کا ارادہ بن گیا، اللہ کی خوشی بن گیا، تو لہذا سارا دنیا کا کارخانہ اب میری مرضی کا ہو گیا، تو میں تو راضی اور خوش ہوں. ایک یہ انداز ہے کہ انسان جو ہے اس طرح سے سوچتا ہے. ایک اور مثال سمجھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیمار تھے اور ظاہر ہے بیماری کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اب کسی کو پنچ کیا جائے تو وہ کہے گا اوئی، اس کی آواز نکلے گی درد کی. تو اب اسی طرح جیسے سر میں درد ہو تو بندہ کہہ رہا تھا او اللہ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں میرے درد ہو رہی ہے، بے چینی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اپنی پریشانی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. کسی نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے بیماری میں بے چین ہوتے ہوئے دیکھا، اس کو بڑا حیرانی ہوئی، کہنے لگا جی بات ہے، آپ امیر المومنین اتنے بڑے درجے پر اور اتنا بڑا آپ کا اسلام میں مقام، اور آپ ایسی بے صبری کی بات کر رہے ہیں، آپ کرا رہے ہیں درد سے، جب درد سے آپ کوئی کوئی کریں گے تو صاف ظاہر ہے لوگوں کو پتہ چلے گا، یہ تو بڑے عجیب بات ہو گئی، یہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بیماری بھیج گی اور آپ نے اس کے اوپر صبر نہیں کیا. تو حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے بیماری بھیجی ہے، میں خود سے بیمار نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بندہ تو اتنا کمزور ہے کہ میں نے تجھ کو بیمار کر دیا اور تمہیں درد اور تکلیف کا شکار کر دیا، تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لہذا میں بھی اب اس بات کو سمجھتے ہوئے اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس طریقے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ واقعی میں کمزور ہوں، اب کیونکہ اللہ نے مجھے کمزور کیا ہے لہذا میں اس کمزوری کا اظہار کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، بیماری ہے، اللہ نے مجھے درد دیا، میں درد کے اندر اسی طرح ایکٹ کر رہا ہوں جیسے ایک درد والے کو ایکٹ کرنا چاہیے، اگر میں یہ کروں کہ درد بھی ہو رہا ہے اور میں برداشت کر رہا ہوں، صبر کر رہا ہوں، یہ تو بڑی بے پرواہی والی بات ہے، یہ تو حالت کے جو ہے اپوزٹ ریئیکشن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ بھئی اس طریقے سے تفویض کی جائے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرے کہ اب بیماری ہوئی اور اس کے مطابق ایکٹ کیا گیا. اچھا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کہ جب پھول کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں، تو اب آگ میں جا رہے ہیں بس اس وجہ سے کہ تفویض کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اگر اللہ مارنا چاہتے ہیں تو بندہ بھی بچنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا کہ تفویض میں اصل تو نیت ہے، اگر بندے نے نیت کر لی عمل تو مختلف ہو سکتا ہے، ایک بندہ مختلف انداز سے ایکٹ کرتا ہے، دوسرا ڈفرینٹ انداز سے ایکٹ کرتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے، اگر یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے تو اس کو اجر اور ثواب ملے گا. لہذا تفویض کا یہ مقام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی بھی ایسی اچانک کوئی ایسی چیز ہو گئی تو آدمی اس وقت پریشان ہو کر جو ہے بیڈ کامنٹس نہ کرے، اپنے فزیکلی ایسا ریئیکٹ نہ کرے جیسے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، چلتے چلتے گاڑی جو ہے خراب ہو گئی، کئی لوگوں کو دیکھا وہ گاڑی کو جو ہے ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پاؤں سے مار رہے ہوتے ہیں، اور مکہ مار دیا، ٹڈا مار دیا، اب یہ گاڑی کے اوپر غصہ کر رہے ہیں، بھائی گاڑی جو ہے کیا مارنے سے کیا ہو جائے گا، اس کو درد ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ بس اب یہ اپنا غصہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے کیونکہ ان کی مرضی کی بات نہیں ہوئی، جب مرضی کی بات نہیں ہوئی اب یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں. اگر تفویض کی انسان کو یہ نعمت مل جاتی اور پھر وہ ایسا نہ کرتا، بلکہ جیسے گاڑی چل رہی تھی تو تب بھی شکر کر رہا ہوتا، خراب ہو گئی تو صبر کر رہا ہوتا. یہ کیسے ہونی چاہیے، ایک انسان ہے اس کا عزیز رشتہ ہے بیمار ہو گیا، اب کیا ہوا کہ بھائی یہ بیمار جو ہے اس کا علاج کروا رہا ہے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھا رہا ہے، لیکن بلا آخر ہر آدمی نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، وہ اس کو موت آ گئی. اب موت آنے پر ایسا نہیں کہ یہ اس کو تکلیف ہی نہیں ہوئی.
تکلیف بھی ہوئی, یہ روئے گا بھی صحیح, اپنی بندگی کا اظہار بھی کرے گا, اپنی کمزوری کا اظہار بھی کرے گا,
لیکن ایسا نہیں ہو جائے گا کہ یہ اپنے آپ کو مار پیٹ رہا ہو اور شور مچا رہا ہو اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا غم کیوں بھیج دیا. یہ جو کیوں کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں چلتا.
بس اس کو مٹانا پڑتا ہے, اس سے نکلنا پڑتا ہے. اللہ والوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کیوں کا لفظ نہیں کہتے, وہ کوشش کرتے ہیں, تدبیر کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, لیکن اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی جو ہے وہ قوت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے. اللہ والوں کے اندر یہ نعمت خوب ہوتی ہے. دیکھیں ایک بندہ ہے, اگر وہ کہیں سے گزر رہا ہو اور وہ دیکھے کہ یہاں پہاڑ بھی ہیں اور وہ بالکل خشک ہے, ان کے اوپر نہ کوئی پودا, نہ اس کے اوپر کوئی درخت, نہ سبزی, نہ کوئی چیز بھی نہیں, نہ کوئی زندگی کے آثار. اب وہ یہ سوچنا شروع کر دے, یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہاڑ بنائے ہیں, عجیب سی بات ہے. تو کاش کے بھی یہ پہاڑ سر سبز و شاداب ہوتے, ان کے اوپر ہرا ہرا گھاس ہوتا, اس کے اوپر پھلا ہوتا, خوبصورت منظر ہوتا. یہ تفصیل نہیں ہے, یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے کام پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا کیوں بنا دیا ہے. اللہ کی مرضی ہے, اللہ نے جیسے چاہا اس جگہ کو بنا دی. کہیں پر شدید گرمی ہوتی ہے اور کہیں پر شدید ٹھنڈ ہوتی ہے. اب یہ بندہ کہ او جی ہمارے یہاں پر ملک میں کیوں سردی ہو گئی, کیوں سنو پڑ گئی, کیوں تیز بارش ہو گئی, تو ایسے اعتراضات سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ تو بہت یعنی اللہ تعالیٰ کے تخلیق پر اعتراض کرنا ہے, اللہ کے بنانے پر اعتراض کرنا ہے, اور یہ بہت بڑے اعتراضات ہوتے ہیں. بلکہ عادت بنانی چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سپرد رکھنا چاہیے, اپنے کام کاج کرتے رہیں لیکن اپنے دل و دماغ کو اللہ کے سپرد کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.